الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل بہت ہی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں عزیز دوستوں اس پر اللہ تبارک و تعالی کا دل و جان سے شکریہ ہم سب کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے گھر کا مہمان بنایا توفیق دی کہ ہم دنیا کی ساری مشغولیتوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر ساری دلچسپیوں اور تعلقات کو چھوڑ کر اللہ کی محبت تازہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل اور سارے انبیاء کا وہ عمل جس نے انسانیت کو اللہ سے جوڑا, اس عمل کے لیے اللہ نے ہم کو قبول فرمایا. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا, ہر نبی کو جو آسمان سے وحی ملی, کتاب ملی, وہ اعتکاف کے بعد ملی. تو ایسا عمل جس سے ایک ایک فرد اللہ سے جڑ جاتا ہے اور جس سے سوئی ہوئی قوموں کی قسمت جاگی ہے, وہ عمل ہے اعتکاف. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے ہم کو قبول فرمایا, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی پوری پوری برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں. ہم تو ادھورے لوگ ہیں, ناقص لوگ ہیں, ہمارے ہر کام میں ہزار کیڑے ہیں, لیکن اس دور کے لوگ اس سے زیادہ کیا, ہر چیز میں ناقص ہی پیش کر سکتے ہیں. ماحول ہی ایسا غفلتوں سے بھرا ہوا اور قوتیں کمزور. یقیناً ہمارے ہر عمل میں کوتاہی ہے, مگر ایسے اعمال ہم اللہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوری عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے. عبادت سے متعلق اور اپنی ذات کی اصلاح سے متعلق جب سے اعتکاف شروع ہوا بیانات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں, جنت کا بیان, ایمان کا بیان, اخلاق کا بیان. اب آج ہم کو اب چونکہ جانے کا وقت قریب آ رہا ہے, یہ فکر کرنا ہے کہ ہم یہاں سے کیا لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ فکر عطا فرمائے جو اللہ کے پاس ہمیں اپنا مقبول بندہ بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے جو چیز لے کے لوٹے تھے, ہم کو بھی وہی فکر لے کے لوٹنا ہے. مولانا حالی نے حضور کی سیرت جو ہے اشعار میں لکھی ہے, جو امت میں بہت مقبول ہوئی. اس میں فرمایا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ ہرا میں, غار ہرا میں اعتکاف کے بعد جو روشنی حضور لے کے آئے, جو جذبہ لے کے آئے، جو فکر لے کے آئے، جو تڑپ لے کے آئے، جو عزم لے کے آئے، جو منصوبہ لے کے آئے، جو محنت لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صرف اپنی عبادت کی فکر لے کے نہیں آئے، صرف اپنی کیا کر رہے ہیں، اپنی لکھ رہے ہیں کیا، آس پاس بیٹھنے والے زیادہ حرکت نہیں کرنا، ڈسٹرب ہوتا، کیا کر رہے ہیں، یکسوئی رہنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے لوٹے تو پوری قوم کی قسمت پھر جاگی، بلکہ پوری انسانیت کی قسمت جاگی۔ قرآن مجید آپ ایک ایسی کتاب لے کے لوٹے جس نے پوری عرب کی تقدیر بدل دی، آپ ایسا علم لے کے لوٹے کہ وہ عرب لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ وحشی ہو گئے تھے، علم اور تہذیب سے کورے تھے، اور دنیا والوں نے جن کو کنارے پہ پھینک دیا تھا، جن کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں تھی، پھر حضور ایسی کتاب لے کے لوٹے، ایسا علم لے کے لوٹے کہ ان سب کو دنیا کا امام بنا دیا حضور نے۔ وہ لوگ جن کو دنیا ایک پیسے کی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ہر برائی ان کے اندر تھی اخلاقی، وہ صحابہ میں تبدیل ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، اور پھر قیامت تک پھر ان جیسی کوئی شخصیت نہیں پیدا ہو سکتی، ایسے بن کے لوٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میرے ایمان والے بندے، ایک طرف تو اپنی ذات سے مجھ سے جڑ جائیں، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں رکھنے والے، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ پاک کے سامنے مناجات کرنے والے، اور سب سے کٹ کے اللہ ہی کے ہو جانے والے، یکسو ہو جانے، دنیا کے سارے ہنگاموں کے بیچ میں رہ کر بھی ان کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف رہے، ایسے محبت والے، ایسے یقین والے، ایسے تعلق والے بندے اللہ چاہتے ہیں۔ انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب کا رفیق، علامہ اقبال مومن کی تفسیر کی، کہ انجمن میں بیٹھا ہوا ہے، بھری انجمن میں بہت دلچسپ جو ہے ماحول ہے، خوشیوں کا ماحول ہے، لوگ ایک دوسرے کے اندر مشغول ہیں، لیکن ایک ایمان والا اس میں بیچ میں بھی بیٹھا ہوا رہتا ہے تو اپنے دل کے اعتبار سے تنہا رہتا ہے، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے، کٹتا نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے، عزیز الحدن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک دن جو ہے خاص احباب کی مجلس تھی، اپنے لوگ تھے سب بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے جو ہے ہنسانا شروع کیا، اتنا ہنسایا اتنا ہنسایا کہ لوگوں کے پیٹ پہ بل پڑ گئے، لوگوں نے اپنے پیٹ پکڑ لیے، سنبھالنا مشکل ہو گیا، سب خوب ہنسایا، اور پھر اچانک پھر رک گئے ہنساتے ہنساتے، رک کے پھر پوچھا بتاؤ اتنی دیر سے جو ہنسی چل رہی ہے نا، اس میں آپ لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف تھا کہ نہیں تھا، دل میں اللہ کا ذکر تھا کہ نہیں تھا؟ اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ، چونکہ اپنے لوگ تھے کوئی غیر نہیں تھے، کہ اتنی دیر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا۔ تو اللہ چاہتے ہیں ایسے بندے کہ اتنی قوت سے ہنس رہے ہیں مگر غافل نہیں ہیں، اندر سے اللہ سے تال جڑا ہوا ہے۔ تو اعتکاف کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس طرح اللہ کی طرف رخ کر کے جینے والے پیدا ہو جائیں. لیکن اسی اعتکاف کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب تنہائی سے نکل کر عوام میں پہنچیں، پبلک میں پہنچیں، تو پھر اللہ کے دین سے اتنا لگاؤ ہو کہ اللہ کے اگر حکم ٹوٹ رہے ہوں تو وہ بے چین ہو جائیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دین کو اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے ماحول میں زندہ دیکھنے کی طلب. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو بے چین ہو جائے. اس کی رات دن کی فکر یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے کیسے جڑیں. اللہ نے مجھے غار حرا میں جو علم دیا اور اس دن سے جو سلسلہ شروع ہوا ہدایت کا، جس میں زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے اور ایک ایک عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ روشن کر دیا، یہ علم جو ہے بندوں تک کیسے پہنچے، پوری دنیا میں کیسا عام ہو، کچے پکے ہر گھر تک، ہر مکان تک، ہر انسان تک. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے بھیجا گیا، ایک ایک فرد کے لیے بھیجا گیا. حضور کے پیدا ہو جانے کے بعد اب دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ حضور کو نہیں پہچانے گا تو جہنم میں جائے گا. ہر بچے تک حضور کا تعارف پہنچنا ہے، اتنا اچھی طرح پہنچنا ہے کہ وہ سمجھے یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے لیے آئے ہیں. تو ایک طرف ایسی یکسوئی اللہ کی طرف، دوسری طرف دین کی فکر کہ اللہ کا دین جو ہے ہمارے ماحول میں کس حد تک زندہ ہے. اور پھر اب اللہ کے نبی نے ایک بڑی امت بھی چھوڑ دی، مسلمانوں کے نام سے ایک بڑی امت جو ہے ہمارے اطراف ہے، حضور کی بنائی ہوئی امت. اس کے لیے حضور نے کتنی قربانیاں دیں تو یہ امت بنی، صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی تو یہ امت بنی، یہ کلمے والی امت، یہ دین اسلام کو اپنا دین سمجھنے والی امت. اس امت کی فکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء کا تو سلسلہ بند ہو گیا، اب امت کی فکر کون کرے گا؟ اب ہم کو ہی کرنا ہے امت کی فکر. تو اللہ کے نبی کی یہ جو امانت ہے، اس امت کا کیا حال ہے، ان کے ایمان کا کیا حال ہے، ان کے اعمال کا کیا حال ہے، ان کی سوچوں کا کیا حال ہے، ان کے کردار کا کیا حال ہے، اس کی فکر رہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فرمایا جس کو بھی مسلمانوں کے حالات سے تعلق خاطر نہیں ہے، مسلمانوں کے حالات پہ اس کو رونا نہیں آتا، مسلمانوں کے حالات پہ اس کی نیند نہیں اڑتی، مسلمان کے حالات پہ وہ تڑپتا نہیں، مسلمانوں کے حالات پر مسلمانوں کے حالات سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. بل تو اللہ کے کرم سے اعتکاف کی دولت ملی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو صرف عابد نہیں بننا ہے، صرف عبادت گزار نہیں بننا ہے کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لمبے مراقبے ہو رہے ہیں، اب مراقبوں ہی کے ہو گئے، نوافل کا خوب مزہ لگ گیا، اکیلے میں نوافل پڑھ رہے ہیں تو اب نوافل ہی میں رہ گئے، رونے دھونے کی عادت ہو گئی دعاؤں میں تو اب بیٹھ کے خالی رو ہی رہے ہیں. یہ آدھا دین ہوا ہے، یہ ایک رخ ہوا ہے، یہ صرف جو ہے ان پٹ ہے، یہ آؤٹ پٹ نہیں ہے، یہ لینا ہے، صرف لینا اس لیے کہ دینا ہے، پھر مخلوق میں اور اللہ کے بیچ میں رابطہ بننا ہے. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صرف عابد لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. وہ حدیث تو سب کو معلوم ہوگی ماشاءاللہ، دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے، فضائل اعمال کی وجہ سے گھر گھر دعوت کی حدیثیں پہنچی ہوئی، تو حدیث ضرور آپ نے پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے بارے میں عذاب کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو، نیست و نابود کر دو اس کو. تو فرشتوں نے پوچھا ہے اللہ اس میں تو ایک بہت ہی عبادت گزار بندہ آپ کا رہتا ہے، تو ایک پل کے لیے عبادت سے غافل نہیں، ہمیشہ ذکر میں ہے، عبادت کے اندر ہے، اس بستی کو کیسے ہلاک کریں، اس میں اس کے کیا، اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ تو اللہ نے کیا حکم دیا، جاؤ عذاب اسی گھر سے شروع کرو، پہلے اس کو عذاب دو، پہلے اس کے گھر پہ عذاب دو، اس لیے کہ میرے احکام کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، پورا دل اس کا نماز میں ہے، پورا دل عبادت ہی میں ہے، اطراف جو میرے حکم ٹوٹ رہے ہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں، تو عذاب سب سے پہلے اسی کو دو. تو بھائی ہم سب کی ہماری عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ دین زندہ ہو، ماحول میں دین زندہ ہو. یہ امت دعوت ہے، یہ خالی امت عبادت نہیں ہے، یہ کہ غاروں میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہو، اس امت کا کام ہے سارے عالم میں سچائی کو پھیلانا. ظلم کہیں ہو رہا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ظلم ختم کرنا ہمارا کام ہے. یہ ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، دنیا کو سنبھالنا ہے، کونے میں نہیں بیٹھنا ہے. اس واسطے قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ تعالیٰ کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں. اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سارے کائنات کے خالق و مالک ہیں، ان کے حکم سے ہی سب ہو جاتا ہے. لیکن صرف عزت دینے کے واسطے جو لوگ دین کی فکر کرتے ہیں، اللہ کا دین پھیلانے کی فکر کرتے ہیں، ان کے کام کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ بول رہے وہ میری مدد کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی کون مدد کرے گا؟ فرمائے کہ تم ہماری مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا، اور اگر تم نے دین کی فکر نہیں کی تو تم برباد ہو جاؤ، حالات کو سنبھال نہیں سکو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جتنے ساتھی یہاں اعتکاف میں آج آئے ہوئے ہیں، آج سے اللہ سے خصوصاً یہ دعا کرنا ہے، اللہ ہم کو دین کے کام والا بنائی، اللہ ہم کو امت کا درد مند بنائی، اللہ ہم کو قبول کیجئے، اللہ ہم کو وہ زندگی پسند ہے جو آپ کے دین کی خدمت میں گزرے، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہماری آخری سانس بھی اللہ آپ کے دین کی، حضور پاک کی، امت کی، انسانیت کی خدمت میں گزرے، یہ دعا کرنا، یہ ہے اعتکاف کا پھل. پورا اعتکاف کر کے پھل لے کے نہیں گئے تو کوئی فائدہ نہیں. اے اللہ مجھے قبول کر لیجئے، زندگی تو ایسے ہی کٹ جائے گی، غفلت والوں کی بھی کٹ جائے گی، میری زندگی اللہ آپ کے دین کی خاطر، ایک ایک کام میرا دین کے نفع کا ذریعہ بنے، مجھے ایسی فکر نصیب فرمائیے، مجھے ایسی سوچ نصیب فرمائیے، اللہ میری زندگی کے حالات ایسے بنائیے کہ میں کام آ جاؤں دین کے. گھر تو چلانے والے اللہ ہیں، سارے مسائل تو اللہ تعالیٰ حل کرنے والے ہیں. جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہو گیا، کیا اس کی روزی کا مسئلہ رہتا ہے؟ کیا اس کے بچوں کے مسائل کا مسئلہ رہتا ہے؟ بالکل نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ سب سنبھال لیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کے بجائے اس کو بندگی کے طور پہ تو مانگنا ہے وہ بھی، لیکن اصل کیا ہے، اے اللہ میری زندگی اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ آپ قبول کر لیں گے تو ایک ناکارہ کے اندر بھی قابلیت آ جائے گی، مجھے آپ کہاں لگانا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ پسند کر لیں گے تو سب آ جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہماری نماز خالی وظیفے پڑھ پڑھ کے بیٹی کی شادی ہو جاؤ، ایک لاکھ کا وظیفہ پڑھ رہے بیٹے کو نوکری مل جائے، اس واسطے وظیفے ہمارے، ہماری عبادت چھوٹے چھوٹے کاموں کے واسطے. تو خرید کے مچھر مارتے، ہماری عبادت کیا ہے؟ اللہ کا دین پھیلے. اس کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. نماز اسی لیے ہماری کہ اللہ کا دین آگے بڑھے دنیا کے اندر. اور آج ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی قابلیت نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ کام لینے والے. اللہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس سے کیسے کام لیا جاتا ہے. صحابہ کرام شروع میں کیا تھے؟ دنیا والے ان کو ایک دم ناکارہ سمجھتے تھے. کیا وہاں یونیورسٹیاں موجود تھی؟ وہاں کچھ نہیں تھا، ناکارہ قسم کے لوگ تھے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اللہ نے ان کو چن لیا، تو پوری دنیا کا نظام ہی انہوں نے بدل دیا. ہزاروں سال سے جو حکومتیں چل رہی تھی، جن کے پاس ہزار ہزار سال کی تعلیم تھی، تہذیب تھی، طریقے تھے، ان کے استاد بن گئے جاتے. تو وہاں الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں بڑی تڑپ تھی دین کی خدمت کی، مگر کیا تھے؟ بہت نحیف ہے، کمزور ہیں، اور بات کرتے تھے تو ان کی بات سامنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی پوری طرح، تھوڑی ایک طرح کی ہکلاہٹ تھی. اور پھر صاف صاف بات کرنے نہیں آتا تھا ان کو، کئی مضامین اتنے زیادہ علوم آ جاتے تھے اس میں کہ وہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں، ہم جا کے بیٹھتے تھے مولانا کے پاس، بیٹھ کے حیران ہوتے تھے کہ ان کی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ گہری گہری باتیں ایک ساتھ بول دیتے، وہ درد ایسا تھا، تڑپ ایسی تھی کہ وہ بات کب بولنے کی ہے، کیا بولنے کی ہے، وہ پوری ایک ساتھ آتی تھی. ایک جذبہ تھا جو گھٹ مٹ ہو جاتے تھے مضامین، سمجھ میں نہیں آتا. تو ایسا آدمی کیا کام کر سکتا ہے؟ جب ایک دینی مدرسے میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو طلباء نے جو ہے احتجاج کیا انتظامیہ سے کہ یہ ملک صاحب ہمارے کو جمتے نہیں، ان کو ہٹا دو، ان کو پڑھانے نہیں آتا، بولے ان کو ہٹا دو، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بولے پڑھائے تو. تو اللہ کے سامنے روتے تھے، یا اللہ کام لینے والے آپ. پوری امت کا ایک درد تھا، ایک فکر تھی. لوگ جو ہے جگہ جگہ ہندو ہوتے جا رہے تھے، سدھ شدھی سنگٹھن کی تحریک چل رہی تھی، ایمان کے لالے پڑے ہوئے تھے امت کے. تو روتے تھے اللہ کے سامنے، راتوں کو اٹھ کے چھوٹے بچے کی طرح بلکتے تھے، اور اللہ کو مناتے تھے تہجد میں، لکالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، رو رو کے پڑھتے تھے ہندی دوئے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، نہ سگھڑ کو دیکھے نہ پھوہڑ کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. روتے تھے پڑھتے تھے، اللہ کو مناتے تھے کہ بولے دولن کون ہے صاحب؟ دولن وہ ہے جس کو شوہر پسند کر لے، شوہر بولے محبت کرے، بس وہ دولن. کالی ہے تو بھی چل جاتا، بعض وقت کالی سے بھی بہت محبت رہتی، کالے میں تو کیا ہوا، بہت ساری دوسری خوبیاں دیکھتا شوہر. کتنے شوہر ایسے، لیلا کیا تھی؟ کالی تھی. لیلا کا نام لیلا کیوں پڑا؟ لیل رات کو بولتے، رات کیوں سی کالی تھی وہ. ایک آدمی بہت سنا لیلا مجنو کے قصے، بہت سن کے گیا ایک مرتبہ، جا کے دیکھا تو ارے یہ کالی کے اوپر مر رہا ہے مجنو. انہیں بولی تو میں کیا ہوں، تجھے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو مجنون کی نگاہ سے دیکھے تو معلوم ہوگا میں کیا ہوں. تو بولتے تھے یا اللہ میں کالا ہوا تو کیا ہوا، آپ پسند کر لیے تو کالا بھی چل جاتا، بولے دین کے کام کے واسطے. گوری ہے تو کیا ہوا، کالی ہے تو کیا ہوا، شوہر پسند کر لیے تو بس. تو بولنا اللہ کو یہ چاہ رہے، اللہ میں قابل نہیں ہوں،
مگر تو پسند کر لے تو پھر ہر کام ہو سکتا ہے. شوہر بعض وقت جو ہے گوری بیوی سے نفرت کرتا جب دیکھتا کہ بے وفا ہے, مجھے محبت نہیں کرتی, تو الٹا اس کا حسن دیکھ کے اور غصہ آتا, یہاں وہاں جاتے رہتی تو کالی ہے مگر دیکھتا کہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کے چاہ. نہ سگڑ کو دیکھے نہ پوڑ کو دیکھے. بعض وقت جو ہے بیوی کے اندر کام کا سلیقہ کچھ بھی نہیں رہتا, پھر بھی شوہر بہت چاہتا اس کو, اس کے اندر اور کوئی چیز پسند رہتی. بعض وقت رہتا کہ بیوی بہت سلیقے والی رہتی, پھر بھی شوہر اس سے نفرت کرتا, اس لیے کہ کسی اور چیز سے اس کا دل دکھا والا. تو اصل یہ سب نہیں ہے, سگڑ ہے نہیں ہے, گوری ہے کالی ہے, اصل یہ ہے کہ شوہر کو پسند آ جانا ہو. اے اللہ مجھے پسند کر لے اور مجھ سے کام لے لے, اللہ میں جیسا بھی ہوں آپ پسند کر لیں تو سب کام ہو جائے. پھر سارے عالم میں کام چلا کہ نہیں چلا؟ تو یہ تڑپ ہمارے اندر آ جانا, یا اللہ میں جیسا بھی ہوں اپنے دین کے لیے کہیں استعمال کر لی, زندگی میری دین کے لیے استعمال ہو. تو ایک فکر لے کے ہم کو جانا ہے دین کی خدمت کے. الحمدللہ بہت سارے راستے ہیں اور زمانے کے اعتبار سے تقاضے بدلتے رہتے ہیں, جگہ کے اعتبار سے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. دین کی خدمت کی کوئی ایک خاص شکل نہیں, جیسے تقاضا آئے وہ آدمی کام کرے. علامہ ابن القیم نے کیا لکھا کہ بندہ کون ہے, اللہ کا بندہ کون ہے؟ اگر کسی کو کچھ خاص طریقے سے کام کرنے کی ہی عادت ہو گئی تو خاص طریقے سے ہٹ کے اس کا دل ہی نہیں لگتا. خاص قسم کی عبادت میں ہی دل لگتا ہے, خاص عمل میں ہی دل لگتا ہے. تو فرمایا یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, یہ اپنی پسند کا بندہ ہے. کسی کو بہت زیادہ اکیلے بیٹھ کے مراقبہ کرنے میں مزہ آ رہا ہمیشہ. اب دین کے اطراف کئی تقاضے ہیں, وہ سب چھوڑ رہا مراقبے کو بیٹھ رہا, تو بولیں گے یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, یہ مراقبے کا بندہ ہوگا. حالانکہ مراقبہ دین میں ہی ہے, مگر جس پر اللہ کا کیا حکم بدل رہا ہے, سامنے کیا تقاضا آ رہا ہے, تم یہ نہیں دیکھ رہے, مالک کو نہیں دیکھ رہے, مالک کی رضا کو نہیں دیکھ رہے, دین کے تقاضے کو نہیں دیکھ رہے, اور تم بس یہ دیکھ رہے کہ مجھے فلاں فلاں کام اچھے لگتے ہیں, دل لگتا ہے, تو تم اللہ کے بندے نہیں ہوئے, تم تو اس مراقبے کے بندے ہوں گے. تو بندگی کوئی خاص ترتیب کے ہو جانے کو نہیں بولتے, عادت پڑ گئی ہم کو, اچھا لگتا ہم کو, بلکہ جس وقت ہمارے حالات کے اعتبار سے جب سامنے جو بھی کام آ گیا دین کا, اس کا کرنا ضروری ہے, وہ ترکیب کا استعمال کرنا ضروری ہے, تو بندے کو چاہیے کہ اس طریقے پہ کام کرے. اور دنیا میں کیا ہے, اب تک کتنی مرتبہ دین کی خدمت ہوئی, کتنے مجددین آئے, سب کا طریقہ کیا ایک ہی تھا؟ ہر ایک کا طریقہ الگ الگ تھا. زمانہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے, زمانے کا نام ہی کیا ہے, بدلنا اس کا کام ہے, ہر وقت متغیر رہتا ہے. اس واسطے اللہ کے نبی بھی مختلف طریقوں سے کام کرتے جائے. تو ہم کو جو ہے اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے لیے جس وقت جہاں جو کام آپ کو پسند ہے, اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہم یہاں جو جمع ہیں مسجد آمینہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک فکر سے اس مسجد کا انتخاب فرمایا ہوا ہے. یہاں ایک محنت چل رہی ہے, کوشش یہاں پر ایک چل رہی ہے کہ امت کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے, عام طبقہ ہے, اس کو دینی علم سکھایا جائے. علم دین کے بارے میں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے, جو ہرا سے جو پیغام لے کے آئے, اس میں ایسی جامعیت ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب کرتا ہے, آخرت کو بھی کامیاب کرتا ہے. اس زندگی کو برباد کر کے آخرت بنتی ہے ایسا نہیں, یہ دنیا پہلے بنتی ہے پھر وہ بھی دنیا بنتی ہے. حضور جو دین لے کے آئے, حضور کیا بولتے تھے, میں تم کو ایسا کلمہ پیش کر رہا ہوں, اگر وہ کلمہ تم پڑھ لو گے تو تم پورے عرب کے بادشاہ ہو جاؤ گے اور عجم تمہارے آگے جھک جائیں گے. بولتے تھے یقول لا الہ الا اللہ تفلیوں کا جو تشریح حضور کرتے تھے اور کھول کے بولتے تھے، تو میں وہ کلمہ بول رہا ہوں کہ جس سے تم اب یہ عرب کے باعثہ ہو جاؤ گے، یہ آخرت ہے یہ دنیا ہے، کہیے عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے، یہ آخرت ہے یہ دنیا ہے، دنیا پہلے دنیا بنتی ہے پھر آخرت بنتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا مکے میں، پھر مدینے میں اچھا کھل کے کام کرنے کا موقع ملا، اس کے بعد کیا ہوا؟ 30-35 سال میں پوری دنیا پہ صحابہ چھا گئے. وہ صحابہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو بھوک پیاس سے ڈیڑھ ڈیڑھ سب بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی، غش کھاتی تھی، غریبی کا یہ عالم تھا. لیکن جب دین پہ عمل شروع ہوا تو پھر حضرت حضور کے 10 سال مدینے کے، حضرت ابو بکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال، کتنے سال ہوئے صاحب؟ 22.5 سال. تو حضرت عمر کے زمانے میں کیا حال تھا مسلمانوں کا؟ پوری دنیا پہ چھا گئے تھے. روم ختم ہو گیا، ہاتھ میں آ گیا، ایران ختم ہو گیا، ہاتھ میں آ گیا. اور یہ سسٹم قائم ہو گیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو پالنے کی ذمہ داری ماں باپ کی نہیں، حکومت کی، مسجد سے وظیفہ ملتا تھا. کتنے سال میں ہوا؟ 22 سال کے اندر ہو گیا. پھر ذرا آگے بڑھے، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آنے تک کیا ہوا؟ پورے مسلمانوں میں کوئی زکات لینے کے قابل نہیں رہ گیا، سب دینے والے ہو گئے. ہم لوگوں کے ذہن میں کیا ہے آج کل کہ دین کا مطلب خالی جنت ملتی، آخرت بنتی، مگر دنیا تو برباد ہو جاتی ہے، سمجھ یا کہ دنیا بنانے سے کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ. دنیا میں مسلمانوں کو عزت ملے، دنیا میں مسلمانوں کو قوت ملے. اب روز کی ہماری جو کاروبار کی لائف ہے، روز کی ہماری گھر کی لائف ہے، اس کے اندر ترقی ہوگی، خاندان کہاں سے کہاں پہنچے گا یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. اب دینی تعلیم کا کیا مطلب ہو گیا ہے؟ دینی تعلیم بولتے کیا سمجھتے؟ چھوٹے بچے کو مول صاحب کے پاس بھیج کے ناظرہ پڑھانا اور ایک 10-25 دعائیں بیت الخلا جانے کی آنے کی، وہ دعائیں تھوڑی سکھائے نا، تھوڑی سنتیں سکھا دینا. بچہ ہو گئے دینی، ہو ہمارا بچہ ناظرہ پڑھ لیا، قرآن شریف پڑھ لیا اور سنتیں یاد کر لیا، اس کے واسطے آیا تھا دین اسلام. چھوٹے بچوں کو صرف رٹانے کے واسطے اسلام آیا تھا، یہی دین پڑھے تھے کیا صحابہ؟ عام آدمی کے ذہن میں کیا ہے؟ مجھے تو کمانا ہے، میں تو ذمہ داریاں والا آدمی ہے، میرا گھر ہے، میرا دار ہے، مجھے تو کمانا ہے. علم دین تو سکھا دیا میں بچے کو، اور میں بھی بچپن میں جا کے مسجد میں سیکھ لے کے آ گیا، اول کلمہ طیب، 5 کلمے، وہ سب سیکھ لیا، ختم ہو گئی دینی تعلیم. یہ چیز لے کے آئے تھے حضور ہیرا سے، یہ چیز لے کے آتے تو کیا 22.5 سال میں دنیا پہ چھا جاتے تھے؟ پوری دنیا پہ چھا گئے اور تقریباً 1200-1300 سال تک پوری دنیا کو حکومت کی. علم دین کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بس بچوں کو پڑھانے کی چیز بنا کے چھوڑ دیا. پوری قوم کے جتنے بڑے، میں نوکری میں ہوں، میں بزنس میں ہوں، میں کاروبار میں ہوں، میں دکان چلاتا ہوں. صحابہ جو دین سیکھے، کیا پورے صحابہ بچے ہی تھے کیا؟ حضور نے بذات خود جو دین سکھایا، حضور نے بڑوں کو دین سکھایا، بچوں کو دین سکھایا حضور نے؟ بڑوں کو سکھایا حضور نے. اب آج قوم کے ذہن میں کیا ہے؟ بس بچوں کو صرف چند اتنے کاغذ پڑا دیے، بس ہو گیا دین. ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو یہ بتایا جائے کہ دینی علم کس چیز کا نام ہے. دینی علم تمہارے خاندان میں آئے گا نا تو تمہارے گھر کی پوری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. دینی علم وہ ہے، یہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، یہ بچے جو امی ابا کی نہیں سن رہے یہ ختم ہو جائے گا. بچوں کو ہیرے بنا سکیں گے آپ، ایک ایک بچے کو محمد بن قاسم بناؤ، خالد بن ولید بناؤ، ایک ایک بچے کو دنیا بدلنے والا بناؤ. حضور جو علم دیے وہ اس طرح سے، یہ طاقت اس میں رکھتا. تمہارے گھر کی پریشانیاں ختم ہوں گی، تمہارے کاروبار کی پریشانیاں ختم، پورے نسخے اس کے اندر. یہاں جماعت میں ہمارے بیانات چلے مختلف. ایک ٹرین میں ایک آدمی جا رہا تھا، بازو والے کے پاس ایک کتاب تھی، اور بازو والا جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بیت الخلاء گیا تو اس نے وہ کتاب اٹھا کے پڑھی. یورپ کا حصہ ہے. کتنے منٹ پڑھی صاحب؟ 15 منٹ پڑھی صرف کتاب. 15 منٹ کے بعد وہ آدمی پھر بیت الخلاء سے آ گیا، سامان لے کے کتاب لے کے اتر گیا. یہ 15 منٹ کتاب جو پڑھا، وہ کیا کیا، اس کی ایک جو ہے چھوٹا موٹا کاروبار تھا، بالکل لاس جا رہا تھا، لاس جا رہا تھا. اس نے وہ کتاب جو پڑھی، پڑھ کے رات بھر سوچتا رہا کہ یہ کتاب میں جو اصول ہے کیا میں اس کو امپلیمنٹ کروں کیا. رات بھر سوچتے سوچتے آخر میں رات میں طے کر لیا کہ میں وہ کتاب میں جو پڑھا اس کو میں امپلیمنٹ کروں گا. معمولی قسم کا آدمی تھا، معمولی تجارت تھی، فیل ہو گئی تھی تجارت. پھر اس نے اس کے مطابق، اس کو جو اس کے تقاضے سمجھ میں آئے، آ کے اس کو امپلیمنٹ کیا، تو پھر وہ 10 سال کے اندر جو ہے کروڑ پتی ہو گیا. غیر مسلم تھا، یہ یورپ کی بات. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کون سی کتاب پڑھے ہوئے، تو بولا وہ کوئی بزنس کی کتاب نہیں تھی، وہ قرآن تھا. اب ہم لوگوں کو قرآن پڑھے تو اس سے دنیاوی رہنمائی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو دنیا اور آخرت سب بنانے والا ہے، ہر چیز کے اصول ہے اس میں. اس پہ ہمارے کئی بیانات ہو چکے ہیں. قرآن کے اصولوں پہ ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، کتابیں اس پہ موجود ہیں. دنیا میں جتنی بھی قوموں کو غلبہ ہوا، اس وقت بھی جو امریکہ کو، یورپ کو گزشتہ 100-200 سال میں غلبہ ہوا ہے، وہ پورا قرآن اصولوں پہ ہوا ہے. اس پہ یہاں 11-12 بیان ہوئے ہمارے. میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کتابوں کے اندر لکھنے والے لکھ دیا. تو آج کیا ہے معلوم ہے ہم لوگوں کو؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں علم دین کو عام کیا جائے. علم دین کیا ہے سمجھے ہی نہیں ابھی. جیسے ایمان کا علم ہے، ایمان کو اگر اچھی طرح سمجھا دو آپ، تو آدمی ٹینشن فری ہو جاتا. ایمان کے پورے تقاضوں کو اگر سمجھا دیے ایمان کیا بولتے ہیں، اس کی لائف میں ٹینشن ختم ہو جاتا، اس کا ول پاور بہت مضبوط ہو جاتا. جو کام شروع کیا اس کو کامیاب کیے بغیر نہیں رہتا، اگر کوئی ایمان کو پوری اچھی طرح سمجھ جائے، اور اس کی زندگی خوف سے خالی ہو جاتی. ہمیشہ امید کی کیفیت میں رہتا، نیگیٹو تھنکنگ اس کے اندر ختم ہو جاتی. اور کیا ہوتا، زندگی میں انسان جو فیل ہوتا ہے، سوچنے کا ڈھنگ نہیں آنے سے فیل ہوتا کوئی بھی آدمی. گھر میں بیوی کو صحیح لے کے نہیں چل رہا، یا مارکیٹ میں کاروبار صحیح لے کے نہیں چل رہا، یا کہیں بھی جو ہے وہ فیل ہو رہا، تو کیا رہتا، اصل اس کا سوچنے کا ڈھنگ صحیح نہیں رہتا. اس میں شہوت کے بیان میں بھی سوچ کی اہمیت آئی. ایمان کی خصوصیت ہے کہ جس تفسیر سے حضور نے ایمان سمجھایا ہے، وہ اگر سمجھا دیا جائے اس کو زندگی کی روشنی میں، زندگی کی حالات کی روشنی میں، تو پھر ایسے آدمی کا سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہو جاتا ہے. پھر وہ کسی میدان میں ڈالو وہ جیت کے نکلتا ہے. یہ ایمان کے علم کرتا ہے. پھر ایک جو انسان زندگی میں فیل ہوتا، اپنے جذبات کو اس کو کنٹرول کرنے نہیں آتا. جب غصہ آئے تو غصہ کیسا کنٹرول کرنا، تحمل اپنے اندر، کیا باتیں سوچنے سے تحمل، ٹالرنس پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کو نہیں معلوم. اب کبھی طبیعت ایک دم مایوس اداس ہو جاتی ہے کچھ حالات کی وجہ سے، تو مایوسی سے کیسے بچنا چاہیے، مایوسی کو کیسا بھگانا چاہیے، وہ اس کو معلوم نہیں رہتا، تو فیل ہو جاتا. تو یہ جو ہمارے اندر جذبات ہے نا، کبھی جوش میں آ جاتا، کیا بولے وہ کر ڈالتا. تو انسان کے فیل ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، جذبات پہ کنٹرول نہیں آنا. کب کون سے جذبے کو کس رخ پہ استعمال کرنا ہے یہ نہیں جاننے سے لوگ فیل ہوتے زندگی میں. اور ایمان کا جب صحیح علم ہوتا ہے، اور حضور کی پوری زندگی سے متعلق حدیثوں کا جب مذاکرہ اگر ہو جائے صحیح، تو جذبات پہ کنٹرول ہو جائے. تو پورا اس کے علاوہ کیا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی کے کچھ اصول ہیں، وہ پورے اصول قرآن و حدیث میں ہیں. لیکن اس طرح سے نہ جماعت میں بیان کیا جاتا، نہ محفلوں میں بیان کیا جاتا، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، زندگی کامیاب کرنے کا، اس انداز میں آج کل بولنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. اس واسطے مسلمانوں کو دین سے فائدہ نہیں ہو رہا دنیا کے اندر، اور صحابہ کرام کو اسی علم دین سے دنیا میں فائدہ ہو گیا. دنیا میں ان کی پرسنالٹی بدل گئی، ان کے گھر لڑائی جھگڑے سے پاک تھے، بچوں کی بہترین تربیت تھی، پوری قوم ایک طاقتور قوم بن گئی تھی. صحابہ ہی نہیں، جب جب بھی دین کو صحیح انداز میں سمجھا گیا، سمجھایا گیا، تو وہ علاقہ، وہ قوم، وہ خاندان آگے بڑھ جاتا. ایسی تدبیر منزل دین کا خاص موضوع ہے. گھروں کو کیسے لے کے چلنا، رشتوں کو کیسے لے کے چلنا، رشتوں سے کیسے فائدہ اٹھانا، خاندان اللہ نے کیوں بنایا، پورا خاندان کے ذریعے سے کیسے ترقی حاصل کر سکتے ہیں، پورا ایک علم ہے یہ تدبیر منزل، اس کی بڑی تفصیل ہے. کاروبار کے اصول ہے، پوری دنیا جن جن چیزوں کو نہیں سمجھ کے فیل ہو رہی ہے وہ چٹکیوں میں قرآن میں سمجھایا ہوا ہے. کمیونزم، کیپٹلزم، ان کی ساروں کی غلطیوں کو قرآن مجید میں صرف ایک ہی جملے میں اللہ نے ادا کر دیا، وہ ایک علاج ہے اس کا. اگر پہلے وہ پڑھ کے سمجھے تو سمجھ میں آتا، بڑے بڑے ماہرین جب وہ پڑھ کے ان کی آنکھیں کھل جاتی کہ قرآن میں اتنا آسانی سے اللہ نے اس کو سمجھا دیا. سوسائٹی کیسے مینٹین کرنا، پورا علم ہے اس کا قرآن مجید میں، معاشرت کا. وہ اس پہ عمل ہو تو امت بالکل طاقتور امت ہو جائے گی، مگر ان اصولوں کا نہ مذاکرہ ہوتا نہ اس کا فائدہ لوگوں کو معلوم. اور صحابہ جو دنیا پہ غالب آئے تھے، معاشرت کے حضور کے جو امت بنانے کے جو اصول حضور نے سکھائے، اس پہ عمل کرنے سے غالب آئے تھے. آج وہ اصول ہم کو معلوم نہیں ہے، ان اصولوں کی قیمت نہیں معلوم ہے، معلوم ہے تو اصول. تو بہرحال اس وقت جو ضرورت ہے بھائیو، ایک ضرورت یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ دعوت دی جائے، ان کو ایک ماحول ایسا بنایا جائے کہ ہر مسلمان، چاہے نوکری کر رہا ہو، چاہے دکان چلا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر روزانہ یا ہفتے میں دین کا علم حاصل کرے. جتنے ہمارے علماء حفاظ ہیں، ہم لوگ امت کو ڈائریکٹ دین سکھانا شروع کریں. ابھی تو فی الحال کیا کر رہے ہیں، اپن خالی بچوں کو ناظرہ کے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، دین نہیں سکھا رہے، زندگی گزارنے کا دین نہیں سکھا رہے. اس وجہ سے امت ہمارے سے جڑتی نہیں. جتنے بھی دیندار ہیں وہ تھوڑی تربیت لے کے وہ عام آدمی کو زندگی گزارنے کی جو سائنس ہے یہ علم دین، وہ سکھانا، اس سے امت جو ہے دینداروں سے قریب آئے گی. اور علم دین جب مسلمانوں کے گھروں میں جائے گا تو پھر ان کے پورے گھر کے حالات درست ہو جائیں گے، تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی، امت کی ترقی ہوگی. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ علم دین پھیلانا ہے عام مسلمانوں کے اندر، اس کے فضائل، صحابہ کرام کی زندگیاں، اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے. یہ مدرسوں کے انداز میں جو دین کی جو تعلیم چل رہی ہے کہ ایک آدمی پورا مدرسے ہی میں جا کر وہیں معلم ہو گیا، یا ایک 12 سال کا کورس کیا اور پھر وہ پڑھنے پڑھانے میں لگ گیا، یہ نظام ابھی کچھ دنوں پہلے کا ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ اس کی شدید ضرورت تھی، اس کو چلایا گیا. لیکن اس سے پہلے آپ 100 سال 150 سال کے آپ پیچھے چلے جاؤ، حضور سے لے کے اب تک علم دین جو آیا ہے وہ اس طرح سے آیا ہے کہ لوگ کماتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، کمائی چھوڑ کے نہیں پڑھتے تھے، ہر ایک کا اپنا ذریعہ معاش تھا. جتنے بھی علماء ہمارے ائمہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کا بزنس تھا، کپڑے کا بزنس تھا. امام احمد بن حنبل، ان کا کپڑا بنانے کا بزنس تھا. فقہ حنفی کے بہت بڑے امام شمس الائمہ کیا تھے، حلوائی تھے. ہر عالم اس کا اپنا ذریعہ معاش تھا. اور آج امت کیا سمجھ رہی، کمانے والا پڑھ نہیں سکتا سمجھ رہی. صحابہ کرام پورے کماتے ہوئے پڑھتے تھے، نہیں کمائی چھوڑ کے پڑھتے تھے. کیا کمائی نے ان کو علم دین سے روکا تھا کیا؟ پورے صحابہ کماتے ہوئے پڑھے. اس لیے امت یہ عذر نہیں کر سکتی کہ ہم کما رہے اس لیے نہیں پڑھ سکتے. اس امت کا رشتہ اللہ نے علم سے جوڑا ہے، جب تک امت علم سے جڑی رہے گی ہدایت پہ رہے گی، جب علم سے ٹوٹ جائے گی گمراہ ہو جائے گی امت یہ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کے سیکھنے سکھانے کا عمومی ماحول بنایا جائے، اور دوسرے تربیت کا عمومی ماحول بنانا کہ امت کے اخلاق اچھے ہو جائے، کیریکٹر اچھا ہو جائے، حضور کے کاموں میں علم اور تزکیہ، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آج ساری دنیا میں مسلمان بدنام ہیں اپنے اخلاق میں، ہر فیلڈ میں بدنام ہیں مسلمان. اب ہمارے بیچ میں ڈاکٹر صاحب ہے اس وقت، وہ ڈاکٹروں سے جو غلطیاں ہوتی اس کا تذکرہ ہوا، دونوں کیا ہوئے، مولانا سب سے زیادہ جو بدنام ہے وہ ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر ہے، مریضوں کو ستانے میں، مہنگی دوائیں دینے میں، آپ جس فیلڈ میں بھی دیکھ لو. ہم لوگ بیٹھ کے مجلسوں میں بہت اونچے اخلاق بیان کرتے، مگر عام مسلمانوں کے اخلاق بہت نیچے گر گئے. اب اخلاق بنانے کی ترتیب کیا ہے؟ شروع سے صحبت صالح. ایک طریقہ تو کیا ہے جو بزرگوں کی طرف سے چلا ہے، وہ کسی شیخ سے بیعت ہونا اور مکمل اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرنا، اور شیخ جو اذکار بتائیں اس پہ آدمی پوری زندگی قوت سے لگائے اور ذکر میں پورا ڈوب جائے، اور پھر شیخ کی نگرانی میں اس کی تربیت ہو. لیکن کتنے لوگ شیخ رہیں گے؟ اب یہ محلے میں کتنے لوگ شیخ ہیں؟ حیدرآباد میں کتنے لوگ شیخ ہیں؟ حیدرآباد کی اتنی لاکھ آبادی کو کتنے شیخ سنبھال سکتے ہیں؟ ایک شیخ پر انسان ہی ہے، کتنے لوگوں کی تربیت کر سکتا ہے؟ آج کل معاملہ ایسا ہے، لوگ کیا ہے، مشہور آدمی سے بیعت ہو جاتے، وہ انہوں ان کو نہیں پہچانتے، انہوں ان کو نہیں پہچانتے، اس کو بولتے تربیت. کچھ اس کے اخلاق کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. ارے شیخ کا مطلب ہے، بیعت کا مطلب ہے تربیت ہونا آدمی کی. تربیت کیا ہے؟ مسلسل رابطے سے ہوتی. اور ایک آدمی کتنے لوگوں سے رابطہ رکھے گا، کتنے لوگوں کی کامل تربیت کر سکے گا؟ تو قرآن مجید نے جو ترتیب دی ہے، امام غزالی نے جس کو لکھا ہے کہ بھائی ایک تو شیخ کی سرپرستی میں تو رہنا، کامل کی سرپرستی میں، لیکن یہ جو نیچے جو لوگ ہیں ان کے بھی اپنے حلقے رہنا، صحبت صالح کا نظام رہنا. نیک لوگ اپنی نیکی کے مذاکرے کے لیے، نیکی کی تلقین کے لیے ان کے اپنے حلقے رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اخوت جو سکھائی گئی، مومن مومن کا آئینہ ہے، بولے ایک نیک آدمی دوسرے کا آئینہ بن جائے، ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنے، ایسی ترتیب چلے. صحبت صالح، نیک لوگ جڑا کریں، آپس میں بیٹھا کریں، مشورے کیا کریں، اصلاحی باتوں کا مذاکرہ کریں، بیٹھ کے ذکر و مراقبہ کریں، اور پھر امت کی فکر کریں اور مسلمانوں کو اپنے اندر جوڑیں. اس طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کو عام کر دیا. پہلے کیا تھا، بس علماء ہی بولنا، باقی کوئی بھی نہیں بولتے تھے. اب دعوت کے ذریعے سے کیا کیے کہ کچھ مخصوص باتیں طے کر کے بولے کہ یہ سب بولو، اس سے ہٹ کے مت بولو، مگر اتنی باتیں سب بولو. تو اب کیا ہوا، دین کے کام کرنے والے دو چار آٹھ دس جا کے لاکھوں کروڑوں میں ہو گئے. اصلاح کی لائن میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ دین کے چاہنے والے جو اکابر سے، علماء سے جو بیعت ہیں اہل اللہ سے، وہ بھی آپس میں مجلسیں چلائیں، اپنی مستقل نظام ہو اس کا، اس میں مذاکرے ہوں، اس میں ایک دوسرے کا جائزہ ہو. اس طرح سب مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو عمومی اصلاح ہوگی. اور اس دور میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس کا تجربہ بھی کیا ہے کرنے والوں نے، اور لاکھوں کی تعداد میں مضبوط قسم کے لوگ پیدا ہوئے. تو ضرورت یہ کیا ہے، جمہوریت کا زمانہ ہے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا مزاج ہے سب. تو اس مزاج کی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیک لوگوں کا جوڑ ہو، ایسی ترتیب بنایا جائے. اب ہمارا جہاں بھی جانا ہو رہا ہے، ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی بیٹھو مل جل کے بیٹھو, ہفتے میں 15 دن میں ہفتے میں بیٹھو, اس کا پوری ان کو ترتیب بنائی جائے گی. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہے اس کی مشق کرو, دینی ساتھی بناؤ, دینی محبتوں کو بڑھاؤ. اس کے بہت زبردست فضائل قرآن و حدیث میں سنائے گئے, ساتھیوں کو لکھ کے دیے گئے. دین کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پہ سچی محبت کرنے والا ایک گروہ رہنا, کوئی آدمی تنہا نہیں رہنا, اس کے ہر ایک کے ایک 10-15 دینی دوست رہنا. اور دینی دوست ایک دوسرے کے دین کے نگران رہنا, ایک دوسرے کے دین کے مددگار رہنا, دین کے لیے جان مال ہر چیز میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے رہنا. اس طرح کی دینی دوستی فتنوں سے بچائے گی. اس طرح کی دینی دوستی جگہ جگہ نیک لوگوں کو پیدا کرے گی اور ہم جو ہے شیطانی فتنوں سے بچ سکیں گے. تو انشاءاللہ آج رات کے بیان میں ہو سکا تو یہ جو دو ترتیب ہے اس کے اوپر اور کچھ بات ہوگی. تو اس وقت جو ضرورت ہے بھائیو, علم دین پھیلے, دینی تربیت پھیلے. عمومی امت کی دینی تربیت کرنے کی ضرورت ہے جو بد اخلاقی پھیلی ہوئی, اخلاق بنانے کی ضرورت ہے امت کی, اور علم دین کی ضرورت ہے. یہ دو کام پورے نبیوں نے کام کا جو طریقہ ہے, تعلیم تزکیہ, تعلیم تزکیہ کے ذریعے سے پوری قوم کی قسمت بدل لی. حضور نے بھی دو ہی کام کری بنیاد, تعلیم تزکیہ. جب ایک آدمی کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے, علم صحیح ہو جاتا ہے, پھر جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے, اس کے جذبات صحیح ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک ایک چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, جس فیلڈ میں ڈالو کامیاب ہو جاتا ہے. تو حضور نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو صحابہ کو تیار کیا تھا, اصحاب صفہ کو, تعلیم اور تزکیہ ہی کیا تھا ان کا, یعنی ان کی سوچ ایک دم درست بنا دی, زندگی کے ہر پہلو کا علم آ گیا, اور اس کے بعد ان کا تزکیہ ہو گیا. غصے پہ کیسے قابو پانا, منافقت پہ کیسے قابو پانا, خود غرضی پہ کیسے قابو پانا, شخصیت ان کی پاکیزہ ہو گئی. پھر وہی اصحاب صفہ کو حضرت عمر کے زمانے میں جہاں کا گورنر سمجھے گورنر بنا دیے, وہ کامیاب گورنر نکلے, فوجوں کا کمانڈر بنا دیے, کامیاب بن گئے. ماہرین نے لکھا ہے کہ اصل آدمی کو بننا ہے بھائی, آدمی بن گیا تو اچھا انجینئر کون ہے, جو اچھا آدمی ہے وہ اچھا انجینئر ہے, اچھا ڈاکٹر کون ہے, جو اچھا آدمی ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہے. پہلے آدمی صحیح بن جائے تو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں چمک جائے گا. اور آدمی بٹے باز ہے, آدمی صحیح نہیں ہے تو جس فیلڈ میں جائے گا فیل ہوگا, فیل کرے گا. اصل مسئلہ یہی ہے پوری دنیا کی اصلاح کا. دواخانے اچھے ہو جائیں, بازار اچھے ہو جائیں, تمام شعبے والے اچھے ہو جائیں, اس کے واسطے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف تعلیم تربیت, تعلیم تربیت. دین کا علم سکھاؤ, تزکیہ کر دو, پھر وہ جہاں جائیں گے سکسیس ہو جائے گی, کامیاب ہو جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر یہ محنت کی جائے, ہم سب اس کے اندر لگے کہ بھائی اپنے کو علم دین سیکھنا ہے, اور پھر ایسے ساتھیوں کے ساتھ رہ کے دینی تربیت کا ماحول بنانا. تو الحمدللہ جو ہے اس مسجد میں نظام اس کا شروع کیا گیا گزشتہ 1.5 سال سے. تو تعلیم یافتہ لوگ, جو بڑی عمر کے لوگ, کمانے والے لوگ ہیں, ان کو دین سکھانے کا نظام چل رہا ہے. ابھی جو فہم دین کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یہ اسی کے واسطے لکھی گئی کہ آسان زبان میں تعلیم یافتہ لوگوں کو پورا عقائد جو ہے آسان زبان میں اس میں لکھے گئے, اور جو دماغ میں جتنے شبے آ سکتے ہیں اس کو ایک جگہ اس کو بیان کر دیا گیا. تو علماء کے کئی مشورے ہوئے, بڑے بڑے ہمارے پیر صاحب کے پاس بھی مشورے ہوئے, بمبئی میں بھی مشورے ہوئے, یہاں شاہ صاحب کے گھر میں بھی مشورے ہوئے علماء کے. یہ طے کیا گیا کہ بھائی ایسا ایک سلیبس بنایا جائے جو عام لوگوں کو پڑھایا جا سکے, تعلیم یافتہ لوگوں کو پڑھایا جا سکے. تو وہ سلیبس بنایا جا رہا ہے, دو کتابیں یہ آ گئی ہیں اور دو کتابیں بھی بالکل تیار ہے, چھپنا باقی ہے اس کا. اور پھر 1.5 سال سے ہم تجربہ کر کے دیکھ رہے کہ انتہائی مصروف جو لوگ ہیں ان کو بھی سکھایا جا سکتا ہے. وہ لوگ آ رہے پڑھ رہے, یہ پورا حال بھرا ہوا رہتا ہے پڑھنے والوں سے. پہلے کیا تھا ذہنوں میں, یہ لوگ نوکری والے کہاں سے آتے, پڑھے لکھے لوگ کہاں سے آتے. لیکن اب 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے, 1.5 سال سے آ رہے, کرسیوں سے حال تقریباً بھرا ہوا رہتا. تو مطلب اگر ہم محنت کریں تو لوگ سیکھ سکتے ہیں. ایک تعلیم یافتہ طبقے میں اگر دین آ جائے تو امت کا بہت بھلا ہوتا ہے. اس لیے کہ آج کل کیا ہے, ہر آدمی دنیاوی تعلیم ہی پڑھا رہا ہے, اور دوسرے جتنے ذہین نوجوان ہوتے ہیں سب اسی میں ہوتے ہیں. اگر وہ دیندار بن گئے, وہ امت کی فکر کرنے والے بن گئے, تو پھر تیزی سے کام ہو سکتا ہے. اور صرف تعلیم یافتہ ہی نہیں, ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بالغ ہو گئے, بڑے ہو گئے, کما رہے, ان سب کو بھی علم دین سکھانا. اور علم دین کا مطلب خالی دعائیں سکھانا, ناظرہ سکھانا نہیں, زندگی کا طریقہ سکھانا قرآن حدیث کی روشنی میں. تو یہاں ماشاءاللہ وہ ترتیب چل رہی ہے, تو ضرورت اس بات کی, آپ لوگ بھی جو ہے پڑھ رہے ہیں نا, کئی لوگوں کی جو رائے جو اس میں آئی ہے کتاب کے بارے میں, لوگوں کے ذریعے سے جو معلوم ہو رہا ہے, تو چند دن میں ہم نے اس کو حاصل کیا, اس کو اور پھیلانے کی فکر کرنا ہے اپنے اپنے علاقوں کے اندر, اور آپ کے ملنے جلنے والوں میں, شہر میں اور جو لوگ ہیں ان کو ہم اتوار کے دن یہاں بھیجیں. ایسے ہی جو ہے تربیت کے حلقوں کو بھی امت میں عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دو کام ہوں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے کچھ محنت کر سکیں گے. اللہ کی دین کی محنت کے ہزاروں طریقے ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک مخلص لوگ کر رہے ہیں, لیکن جو ہے اس جگہ سے جو فکر چل رہی ہے وہ یہ فکر ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریں گے. یہ مسجد کے ذمہ داروں کے بڑے عزائم ہیں, ابھی آ کے بیٹھے تھے, بڑی تڑپ ہے, اور علماء کی بھی اس کے پیچھے تڑپ ہے. آپ دعا کیجئے دل لگا کے کہ یا اللہ, کہ امت کے عام افراد کو علم دین سکھانے کا اور تربیت کرنے کا کوئی عمومی نظام اللہ چلا دیجیے. اخلاق جس سے بنے, کردار جس سے بنے, اس کا عمومی نظام چلائیے. اتنے ہمارے علماء فارغ ہو رہے ہیں, سب کو کتنی مصروفیت مل جائے گی, پوری امت کو جب تربیت کرنے بیٹھیں گے تو, علم دین سکھانے بیٹھیں گے تو کتنا کام اور کتنا خیر پھیل ہوگا, پھیلے گا. اب اس کے لیے کہ اللہ کے پاس کیا ہے, جب کوئی چیز کے لیے خوب فکر کی جاتی ہے, تڑپتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں. تو آپ حضرات سے آج کی محفل میں یہی گزارش کرنا تھا کہ ہم یہ فکر لے کے یہاں سے اٹھتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے دین کا کام لیجیے, دین پھیلے ہماری ذات سے, اور وقت کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو. آج کیا ہے, نوجوانوں کو اور تعلیم یافتہ لوگوں کو علماء کے ذریعے سے علم دین نہیں ملنے کی وجہ سے وہ گمراہ فرقوں میں جا رہے ہیں. شکیل بن حنیف ایک نیا آدمی پیدا ہوا, نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, اس کو مارے پیٹے سب کیے, یہاں سلمان صاحب بیٹھے ہوئے, اس کے لوگ جم کے کام کر رہے ہیں, وہ بتائے گی رپورٹ ان کے سامنے, اور سب ہمارے جو کل تک جو ہے تبلیغ میں لگے ہوئے نوجوان سب اس کے پیچھے. کیوں, علم نہیں سکھایا ہم ان کو, دینی جذبہ دیا مگر علم نہیں سکھایا, تو اس کے پیچھے پڑ گئے. دیکھنے میں جبا ہے, کرتا پائجامہ, داڑھی, یہ سب اپنے لوگ اس کے پیچھے پھر رہے. کتنے نئے نئے فرقوں میں شامل ہو رہے ہیں, کیوں, اس لیے کہ ہم ان کو دین ہی نہیں سکھا رہے, خالی دینی جذبہ پیدا کر کے چھوڑ دے رہے. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, حق کے دلائل کیا ہے نہیں سکھائے, تو اچھے خاصے ہمارے تیار کیے ہوئے لوگ ادھر ادھر چلے جا رہے. ضرورت اس بات کی دین کی سمجھ سکھائی جائے, تو اس کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ دین کے علم کو پھیلانے کی جو فکریں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے. اس لائن کے کچھ تقاضے وغیرہ انشاءاللہ عشاء کے بعد کے بیان میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی. یہ اصل میں بیان شروع ہونے تک کیا کروں میں سوچ پریشان تھا, بات اچانک میں بیٹھ گیا ہوں بغیر سوچے سمجھے گئے, معلوم نہیں کیسی بات ہوئی. میں پہلے سے پروگرام بنا کے بات کرنے کی عادت ہے, میں نماز اثر پڑھ کے اندر گیا تو بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا بات کرنا ہے, میں اچانک بیٹھ گیا, ادھر ادھر جو بھی ہو بول دیا. تو انشاءاللہ عشاء کے بعد بھی بات ہوگی, تقاضے بھی سامنے آئیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی صرف ہم عبادت گزار نہیں بلکہ دین کے کام آنے کی دعائیں بھی کریں, اور اس کام کی برکت کے لیے پھیلنے کے لیے بھی دعا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.